ہمارے محلے میں ایک مولانا صاحب ہوا کرتے تھے، ان کے لیے میں بہت سنتا تھا، کہتے تھے یہ بہت شریف آدمی ہے، نہ کسی کے لینے دے نہ کسی کے دینے میں. عجیب ہے، شرافت یہ ہے نہ لینے میں نہ دینے میں. اہل بیت کہتے ہیں تم معاشرے کے ذمہ دار ہو، اہل بیت کہتے ہیں تمہیں مقابلہ کرنا ہے، تمہیں امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے. ہمارا معاشرہ کہتا ہے تم شریف ہو نہ کسی کے لینے میں نہ کسی کے دینے میں. کون سی شرافت ہے یہ؟ اور جناب کیا کہیں گے، یہ آدمی بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے. کیا اس کی اچھائی ہے؟ اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، سب اس کے دوست ہیں، سب تعریفیں کرتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ امیر المومنین کے دشمن تھے، اہل بیت کے دشمن تھے، اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی مومنوں میں دشمن نہیں ہے، فاسقوں بھی اس کے دوست ہیں. سبحان اللہ، یہ وہ فرق ہے اسلام امریکہ اور اسلام نبی محمدی کا. چلو مومن میں تمہارے دوست ہیں، بالکل صحیح، وہ ہم بھی قبول کرتے ہیں، فاسقوں میں بھی تمہارے دوست ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاسقوں میں کیوں دوست ہیں پھر؟ اگر فاسقوں سے بھی دوستی ہے اس کا مطلب ہے کوئی معاملہ خراب ہے. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دائرے میں. اب جب ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے اور اس کو بڑھاتے چلے جائیں، مجھے اسلام نے کہا امر بالمعروف کرو نہی عن المنکر کرو. میں جناب محلے میں گیا، ایک لڑکا کوئی غلط حرکت کر رہا تھا، میں نے اس سے کہا بیٹا یہ حرکت مت کرو. اس نے کہا جناب ٹھیک ہے میں ماننے کو تیار ہوں. صاحب ایک لڑکے نے ہماری بات مان لی. اب ایک گلی میں دو لڑکے حرکت کر رہے تھے، میں ان دونوں کے پاس گیا، ان کے انہوں نے بھی میری بات مان لی. چلیے جناب ایک گلی پوری ہو گئی، کام ختم ہو گیا. نہیں دوسری گلی بھی تو ہے. اب میں دوسری گلی میں گیا، وہاں پہ میں نے کہا بھائی یہ کام مت کرو، انہوں نے بھی مان لیا. دو آدمیوں نے کہا کہ نہیں ہم کریں گے، دو آدمی جو میرا ساتھ دینے والے تھے انہوں نے کہا نہیں مولانا صاحب ہم ساتھ دیں گے، آپ اس کو منع کریں. ہم نے منع کیا، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم نے ان کو بھی خاموش کر لیا. جناب ایک محلہ ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. اسلام کی اختتام نہیں، شہر ہے آپ کے سامنے. اب جناب ہم شہر میں کھڑے ہوئے، ہمیں لوگوں سے بھائی امر بالمعروف نہیں نہیں منکر کے تحت یہ کام مت کرو، کچھ نہ کام کریں گے، پھر کچھ ساتھ دینے والے آ گئے، کام ساتھ دیں گے مولانا صاحب آپ انجام دیں ہم بھی ساتھ ہیں. ان کی طاقت کے ذریعے سے برائی کا خاتمہ کر لیا، اچھائی نفاذ کر دیا، دین اسلام ختم. کہاں ختم؟ شہروں کی حدود اللہ نے تھوڑی بنائی ہیں، دین وسیع ہے. اب آپ وسیع پورے ملک کے اوپر آ گئے، پورے ملک پہ بات کی. جیسے ہی آپ اس بات پر پہنچے کہ اب آپ نے دنیا کے سب اپنے ملک کے سب سے بڑے ظالم کو للکارنا ہے، اب اسلام میں امریکہ بیچ میں آ جائے گا. کیا کہا؟ دیکھیے آپ نے جماعت کروا لی، یہ صحیح ہے. آپ نے محلے کو صاف کر لیا، یہ بھی صحیح ہے. آپ نے پورے شہر کو صاف کر لیا، لیکن اب آپ سیاست میں گھس رہے ہیں، اب یہ غلط ہے. یہ کیا مشکل ہے؟ اس کے بعد مجھے پوری دنیا کی سطح پر ایک ظالم نظر آ رہا ہے جو محلے کے کھڑے ہوئے چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں کروڑوں گنا بڑا ظالم ہے. اس بچے کو روکوں اس ظالم کو نہیں روکوں؟ کون سی عقلی تحریک اس بات کی اجازت دے گی؟ کون سی اسلامی عقلی دلیل جو اس بات کا ساتھ دے گی؟ یہ ہے اسلام امریکائی جو کہتا ہے گلی کے ظالم کو روکو اور دنیا کے ظالم کو مت بولو، چونکہ وہ سیاست ہے. گلی کے ظالم کو روک لو لیکن ملک کے ظالم کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ وہ سیاست ہے. بندے خدا اگر اس کو نہیں روکنا ہے اس کو روکنا ہے تو اس چھوٹے کا بیچارے کا کیا غلطی ہے؟ پھر اس کو بھی چھوڑ دو. پوری دنیا آج سمجھ رہی ہے وہاں حملہ کرو جہاں سے ظلم کی ابتدا ہے. پوری دنیا آج سمجھ رہی ہے کسی معاملے کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کی جڑ پہ جا کے حملہ کرو. یہ ہم سے کہہ رہے ہیں پتوں سے لڑو تنے سے نہیں لڑو. کیوں نہ لڑیں؟ یہ اسلام امریکائی خاموش کر دینے والا اسلام. اس کے مقابلے امام خمینی کی تحریک اب خوبصورتی یہاں پر ہونی چاہیے. اب یہاں پر ایک اور مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ. ایسا نہ ہو ہم یہ کہہ رہے ہوں اسلام ناب محمدی میں تقوی نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں. تقوی اور پرہیزگاری میں کمی نہیں ہے. اگر کسی کو تقوی اور پرہیزگاری میں ہی مقابلہ کرنا ہے تو آئے پھر مقابلہ کرے. تقوی اور پرہیزگاری کی کمی ہوئی تو پھر اسلام نام محمدی نہیں چل پائے گا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اور ایک اور مشکل ہے اس کے اندر، اسلام نام محمدی اور اسلام امریکائی کا سب سے بڑا ہدف اس بڑے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ہی گروہوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ اتنے گتھم گتھا ہو جائیں کہ پھر وہی ہو جائے جو امریکہ چاہتا تھا. ایک موقع پر رہبر معظم نے ارشاد فرمایا کہا امام خمینی نے اسلام امریکائی اور اسلام نواب محمدی کی اصطلاح دی تھی تاکہ ہم عالمی کفر سے لڑیں، اور بعض لوگ ان اصطلاحوں کی بنیاد پر خود ایک دوسرے سے لڑنے لگے، یہ نہیں چاہا تھا۔ کبھی پتا چلے ابھی ہم نے یہاں پہ بولی، وہاں باہر جا کر ہر بچہ کھڑا ہو جائے کہ تو رشتہ میں ناب امریکائی ہے، میں ناب محمدی ہوں۔ اس کے لیے نہیں ہے یہ اصطلاحات، یہ اصطلاحات سے عالمی کفر سے لڑنے کے لیے ہیں، نہ کہ اپنے درمیان گتم گتا ہونے کے لیے۔ اس کی شناخت رکھی اپنے اندر، اپنے معاملے کو پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ امام خمینی کی ذات مقدس ہے، وہ آئے انہوں نے ڈیفرینشیٹ کیا، انہوں نے اصطلاح بنائی۔ اچھا یہ اصطلاح بنانا خود ایک کام ہوتا ہے، کفر اصطلاح بنانے سے بہت جیتتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ جب دیکھتے ہیں ایک تحریک شروع ہونے والی ہے، اس کے لیے پہلے سے ایک منفی نام استعمال کر لیتے ہیں۔ مثلا جب امام خمینی کی قیادت میں اسلامی تحریک شروع ہوئی، انہوں نے اس کا نام رکھ دیا، کہا یہ بنیاد پرستی ہے۔ بحمداللہ رب العالمین، اس انقلابی تحریک کے جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی کم سوچنے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جیسے انہوں نے دیکھا یہ ہم پر غلط اصطلاح رکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنے لیے نام تجویز کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم ہم کو کہتے ہو ہم بنیاد پرست ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اصول پرست ہیں۔ ایک اصول پرست کی اصطلاح بنا کر انہوں نے واضح کر دیا، بنیاد پرستی کسے کہتے ہیں، قوانین کی پیروی کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے پوری ایک نظام بنایا کفر نے اسلام کا، وہابیت کے ذریعے سے، قادیانیت کے ذریعے سے، بھائیت کے ذریعے سے۔ آج کے زمانے میں امام خمینی نے ایک اصطلاح بنائی، کہا اسلام نام محمدی، اسلام امریکائی، پوری دنیا کو ایک بصیرت دے دی۔ اب میں ذرا اس حصے کو بھی عرض کرتا چلوں۔ ایک اسلام امریکائی قدیم تھا، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتا، ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک اسلام امریکائی جدید ہے، وہ یہ کہتا ہے تقوی اور پرہیزگاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تمہارا نام عبداللہ ہو یہی کافی ہے، نام عبداللہ ہونا چاہیے۔ اور اب مشکل ایک اور آ رہی ہے، مجھے کہ نام کے آگے پیچھے کوئی ایک اسلامی ہو، باقی وہ دوسرا ہو، وہ کیا، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا اب آپ دیکھیے کیا کیا نام آئیں گے، سجاد مائیکل بھی آئے گا مسلمان کا نام، کیوں؟ اب یہ جو اسلام امریکہ یہ جدید ہے، وہ کہتا ہے اصل تم اتنا کافی ہو، تم مسلمان ہو، ختم، باقی تمہارا معاملہ ختم۔ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں پریکٹسنگ مسلم، نان پریکٹسنگ مسلم۔ مثلا آپ کو سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں ہر قسم کا فسق و فجور کر رہا ہے، اب اسے کہتے ہیں بھائی تو مسلمان نہیں ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوں۔ یہ نبی اکرم سے کہہ سکتے ہو تم؟ مدینے میں کھڑے ہو نبی اکرم کے سامنے، یہ گستاخیاں کرو، اس کے بعد نبی اکرم کہے تم مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے، تو کہ میں نان پریکٹسنگ مسلم ہوں، نبی قبول کریں گے؟ یہ اسلام امریکائی، یہ جدید تصویر ہے اسلام امریکائی کی۔ بس وہ جو مقدس معابی سے شروع ہوا تھا، خوش مقدسے سے شروع ہوا تھا، سر جھکا کے چلنا ہے، عبادتیں کرنا ہے، سارے کام کرنے، کبھی کفر کو نہیں للکارنا، کبھی ظلم کو نہیں للکارنا، اس کی جو اگلی نسل آتی ہے وہ یہاں پہنچ جاتی ہے، نام کا مسلمان ہے، باقی سب صحیح ہے۔ خواہ نہ خواہ ہمیں اسلام نام محمدی پہ آنا پڑے گا، ایسا اسلام جو پوری جامعیت کے ساتھ اسلام کو لے کر آئے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آپ جو نظریاتی طور پر اسلام نام محمدی کے معتقد ہیں، آپ کی ذمہ داری دسیوں گنا زیادہ ہے۔ اپنی ذات میں کوئی ایسا نقص نہ آنے دیں جس کے اوپر شہ پا کر اسلام امریکائی پھیلنے کی کوشش کرے۔ ہم اور آپ نقص دکھائیں گے، دشمن کو وہ مقابل فکر پھیلانے کا موقع مل جائے گا۔ بس امام خمینی کی اس فکر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں ایک دو کوٹیشن اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آپ کی اس رحمت کو تمام کروں گا، وقت بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ امام نے ایک موقع پہ فرمایا، امام خمینی نے اپنی وصیت نامے کے اندر، سامراجی اور استحصالی بڑی طاقتوں کا ایک اور شیطانی منصوبہ جس پر برسوں سے عمل ہو رہا ہے، علماء دین کو گوشہ نشین بنانا ہے۔ چنانچہ رضا خان کے دور میں روحانی لباس سے محرومی، قید، جلاوطنی، حد کی حرمت اور تختہ دار کے ذریعے اس منصوبے پر عمل کیا۔ محمد رضا کے زمانے میں کچھ دوسرے منصوبے اور نئی روشیں ڈالی گئیں۔ ان میں سے ایک منصوبہ علماء دین اور یونیورسٹی والوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کا بیج بونا ہے۔ اس سلسلے میں وسیع پیمانے پر پروپیگنڈا کیا گیا، اور افسوس ہے کہ بڑی طاقتوں کی اس شیطانی سازش اور دونوں طبقوں کی لا علمی کی وجہ سے اس کا خاطر خواہ نتیجہ بھی برآمد ہوا۔ ایک بات آپ کو قبول کرنی پڑے گی، ہمیں قبول کرنی چاہیے، بیسویں صدی میں کفر نے اسلام پر جو غلبہ حاصل کیا ہے وہ ان کی شیطانی منصوبوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے 19ویں صدی میں یعنی 1800 کی صدی میں زبردست منصوبے بنائے. آپ کو انگلستان کی اس زمانے کی وزارت خارجہ کی خوبصورتی کی تائید کرنی پڑے گی. وہ انگلستان کے اندر تھا وزارت خارجہ, پوری دنیا کے اندر اپنے ایجنٹ پھیلائے ہوئے تھا, پوری دنیا کے ایجنٹس کے ذریعے سے انفارمیشن کلیکٹ کر رہا تھا. اس زمانے میں جب انفارمیشن کلیکٹ کرنا انتہائی دشوار کام تھا, ان تمام لوگوں سے انفارمیشن کلیکٹ کر کے اسلام کی مصنوعی فکریں بنا رہا تھا اور انتہائی کامیابی حاصل کی انہوں نے. آپ کو اور ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ اس زمانے کی انگلستان کی وزارت خارجہ نے جو دشمنیاں اور جو انحرافات کے بیج ہمارے درمیان بوئے وہ اب تک باقی ہیں. ان کا منصوبہ چل گیا, اب مسلمان کی ذمہ داری ہے ان منصوبوں کو سمجھے اور اس کے مقابلے میں عقل کے ناخن لے. یہ تمام چیزیں واضح ہو چکی ہیں, اب کوئی چیز چھپی نہیں. اس زمانے کے حتیٰ وزارت خارجہ کے اسناد بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان یہ تمام چیزیں کاشت کی ہیں, بیج وہ ہیں باقاعدہ اس کے, اس کے درخت کو وہ 150 سال سے کاٹ رہے ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہے اپنی ذات کے اندر اسلام کی پرہیزگاری کو لے کر آئیے اور اپنی ذات کے اندر انبیاء کا مقابلہ بھی لے کر آئیے, جس طرح انبیاء نے کفر کا مقابلہ کیا. دونوں چیزوں کو لے کر چلیے تب کامیابی ہمارا اور آپ کا ساتھ دے گی. میں اب مزید اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. اس بحث کو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اختتام تک پہنچا پائے ہوں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں باقی ہیں. جمہوریہ اسلامی ایران نے اسلام امریکائی کے مقابلے کے لیے کیا کیا طریقہ کار اختیار کیے, ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر کیا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں, یہ تمام موضوعات ہیں جو باقی ہیں. حزب اللہ کی کامیابی نے ہمیں کیا دیا ہے اسلام امریکائی اور اسلام نام محمدی کی شناخت کے سلسلے میں, بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے ہمیں بحمد اللہ رب العالمین. بہرحال اپنی تقریر کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد.
حضرت امام خمینی محکم شخصیت, قوی ارادے اور دور اندیشی کے مالک تھے. آپ کے بارے میں مغربی تجزیہ نگار اور مبصر رومن ورتھ کارسن, جو آپ سے ملاقات کر چکا ہے, کہتا ہے وہ ایک ایسی موج تھے جس کے اندر انسان حیرت انگیز سکون کا مشاہدہ کرتا تھا. وہ نہایت غیر معمولی شخصیت تھے اور میں نے ان کے جیسے شخصیت نہیں دیکھی. امام خمینی محکم, منتظم, ناقابل شکست اور اسی کے ساتھ منکسر مزاج تھے. عرفان اور معنویت کی راہ پر چلنے والوں میں بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو اعلیٰ اخلاقی اور معنوی صفات کے ساتھ ہی قوی سیاسی اور سماجی فکر کے بھی مالک ہوں اور ان میدانوں میں نئی راہیں پیش کریں. آپ نے چشمے معرفت سے سیراب ہو کر معرفت اور خود سازی کی بلند ترین چوٹیاں سر کی. آپ کا نظریہ تھا کہ بشریت کو اندرونی انقلاب کی ضرورت ہے, بنا بری آپ نے بشریت کو اپنی اصل اور فطرت کی طرف واپسی کی دعوت دی. شاید حضرت امام خمینی کے بارے میں کوئی بھی بیان اتنا جامع نہ ہو جتنا آپ کے شاگرد رشید آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کا بیان ہے. آپ فرماتے ہیں آپ خورشید کی طرح تھے جو اپنی تابش سے اشیاء کو آشکارا کر دیتا ہے, اور روح کی طرح تھے جس کے بدن میں پھونکے جانے سے اعضائے بدن زندہ ہو جاتے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران میں آئین کے مطابق قائد اور رہبر کا انتخاب ماہرین کی کونسل کے ذریعے ہوتا ہے, جس کے ارکان عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں. حضرت امام خمینی کے رحلت کے بعد ماہرین کی کونسل نے مطلق اکثریت سے آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو اسلامی انقلاب کا رہبر منتخب کیا. رہبر کی حیثیت سے آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کا انتخاب ان سخت ایام میں مسلمان ایرانی عوام کے دلوں کے لیے تسکین کا باعث ہوا. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حضرت امام خمینی کے محنتی اور مجاہد شاگردوں میں سے ہیں, اور آپ نے 30 سال حضرت امام خمینی کے ساتھ اور آپ کے سائے میں زندگی گزاری ہے, اور حق کی سربلندی کے لیے بارہا آپ جیل گئے, انواع و اقسام کی ایزائیں برداشت کی اور مدتوں دور دراز کے علاقوں میں جلا وطنی کی زندگی بسر کی. آپ نے حضرت امام خمینی کے بعد قیادت سنبھالی تو مسلمان ایرانی عوام مطمئن ہو گئے کہ حضرت امام خمینی کے اصول و اقدار جانبدار رہیں گے, اور قرآن اور اسلام کے احکام کے نفاذ کے لیے آپ کی آرزو اور اہداف اسلامی نظام کی پالیسیوں میں سر فہرست رہیں گے؟ آپ نے فرمایا، امام خمینی ایک جاویدانی حقیقت ہیں۔
سب سے پہلے امام نے جس نقطے کی طرف ہمیں متوجہ کیا اور اس پر بہت تاکید کی، وہ یہ کہا کہ اسلام گم ہو چکا ہے۔ توجہ فرمانا، کس دور میں امام نے یہ جملہ کہا؟ فرمایا کہ اسلام گم ہو چکا ہے، آپ کو چاہیے اسلام کو ڈھونڈو، تلاش کرو، یوں نہیں کہ جہاں بھی جاؤ گے اسلام آپ کو نظر آئے گا۔ میں عیناً امام کا کلام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کیا مقصود ہے۔ یہ کتاب ہے، امام کے کلمات کی ایک سیریز ہے اور اسی کی ایک پانچویں جلد ہے، یہ کہ تمام اس میں امام کے کلمات موجود ہیں۔ این باید اسلام را پیدا یش کنن، اسلام از دستشون فرار کر دے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کو ڈھونڈیں، اسلام مسلمانوں سے فرار ہو چکا ہے۔ ما الان اسلام را نمی دانیم چیز، آج ہم نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے۔ این قدر بے مغز ما خاندہ است این غرب و این جنایتکارها کہ اسلام را ما گمش کر دی، اس قدر ہمارے کانوں میں پھونکا گیا کہ ہم اسلام کو ہی گم کر بیٹھے، اسلام کھو گیا ہمارے ہاتھوں سے۔ تا اسلام را پیدا نہ کنید نمی توانید اصلاح بشوید، جب تک آپ اسلام کو نہیں ڈھونڈ لیتے اس وقت تک آپ کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ اذان مرکز کے کعبہ معظمہ ہست و مرکز اجتماع مسلمین ہست، در ہر سال گرفتے تا آخر بلاد مسلمین اسلام گم است نمی داند جیس، و لہذا مسلمین جم می شوند در مکہ معظمہ، در یک محلی کے خدای تبارک و تعالی ان محل را قرار داده برای اجتماع مسلمین، اجتماع معنوی مسلمین جم می شوند و نمی دانند چه می کنند، استفادہ اسلامی از آن نمی کنند۔ توجہ فرمائیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں، اپنی حکومت کے زمانے میں حوزہ علمیہ موجود ہے، دنیا میں بڑی بڑی اسلامی یونیورسٹیاں موجود ہیں، اتنے زیادہ علماء موجود ہیں تمام فرقوں کے، اپنے مذہب تشیع میں لاکھوں روحانیت موجود ہے۔ اب ہمارے ہاں متاسفانہ کم ہے، لیکن آپ ایران کے اندر جا کر دیکھیں، عراق کے اندر جا کر دیکھیں، لبنان کے اندر جا کر دیکھیں، بحرین کے اندر جا کر دیکھیں، شیعہ علماء الحمدللہ کم نہیں ہے۔ ان علماء کے ہوتے ہوئے، مراجع کے ہوتے ہوئے، درس و باس کے ہوتے ہوئے، درس خارج کے ہوتے ہوئے، اتنی بیشتر تفسیروں کے ہوتے ہوئے، اتنی نشریات کے ہوتے ہوئے، اور پھر غیر شیعہ حلقوں میں چلے جائیں آپ، مصر جیسی عظیم یونیورسٹی الازہر کے ہوتے ہوئے، دانشگاہ مکہ ام القرآن کے ہوتے ہوئے، مدینہ یونیورسٹی کے ہوتے ہوئے، پاکستان میں اتنے علماء کے ہوتے ہوئے، اور اتنی مساجد کے ہوتے ہوئے، اتنی امام بارگاہوں کے ہوتے ہوئے، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے یہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام گم شدہ، اسلام گم ہو چکا ہے، اسلام کو ڈھونڈو۔ یعنی اسلام گم ہو چکا ہے، ڈھونڈو۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، نماز میں پڑھنے والوں کو کہا جا رہا ہے، حوضوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ڈھونڈو اس کو، یہ وہ نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، اس کو تلاش کرو، اسلام گم شدہ، فرار کردہ، اسلام فرار کر گیا تمہارے ہاتھوں سے۔
یہ تصویریں امام خمینی کے اپنے مکان کی ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا وہ زمانہ ہے جس میں آپ کی ملکی سیاست دانوں، حکام اور حکومتی سطح کے افراد، خصوصاً صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور چیف جسٹس، ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ کے ممبران اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھی افطار پر مدعو کیا تھا۔ امام خمینی نے اس موقع پر کوئی تقریر نہیں فرمائی تھی، بلکہ صرف نماز مغرب و عشاء کی امامت کے فرائض انجام دیے تھے۔ نماز کے بعد امام صحن میں تشریف لے گئے اور تمام مہمانوں کے موجود ہونے کے باوجود کھڑے رہے، جو اس بات کی علامت تھا کہ امام کو ابھی کسی کے آنے کا انتظار ہے، جس کی آمد امام کے لیے نہایت اہم ہے۔ فوراً ہی صدر جمہوریہ سید علی خامنائی تشریف لے آئے اور امام نے ان کو اپنے قریب چلے آنے کا اشارہ کر دیا اور خود بیٹھ گئے۔ یہ امام کو معدے کے کینسر کا مرض تھا اور امام کو یہ مرض اس وقت سے پریشان کر رہا تھا جب امام نجف میں مقیم تھے، لیکن جیسے ہی اسلامی انقلاب کی رہبری کے لیے امام نے نجف سے ہجرت فرمائی، نامعلوم وجوہات کی بنا پر امام کا یہ مرض امام کے جسم سے یک بہ یک غائب ہو گیا تھا اور اب 10 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہو گیا تھا۔ امام کے میڈیکل پینل کے مطابق 1979 میں جب اسلامی انقلاب کی رہبری کے لیے امام نجف سے باہر تشریف لائے تو امام کے جسم میں کینسر نے پھلنا پھولنا بالکل بند کر دیا تھا، اور اب 10 سال کے بعد 1989 میں دوبارہ امام کا مرض واپس پلٹ آیا تھا۔ امام کے مرض نے پھیلنا کیوں بند کر دیا اور دوبارہ کیوں شروع ہو گیا، اس کی وجہ امام کے میڈیکل پینل کی سمجھ میں کبھی نہ آ سکی، اور اسی وجہ سے آپ کو 24 مئی 1989 کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں آپ صرف 11 دن زندہ رہ سکے۔
ان کو اپنی بیماری کے بارے میں کسی حد تک معلوم تھا، لیکن کیونکہ انہیں خداوند متعال پر بھروسہ تھا تو کبھی ڈرے نہیں، اور جب بھی انہیں دل میں درد ہوتا اور ہم ان کی خدمت میں جاتے تاکہ چیک اپ کرے، ہمیں تعجب ہوتا کہ ہم پریشان ہیں اور وہ حرکتوں سے، ہمارے چہروں سے سمجھ جاتے کہ کوئی اہم بات ہے، تو وہ ہمیں تسلی دیتے تھے۔ شاید میں نے اس 40-50 سال کے عرصے میں کہ جب سے میں ڈاکٹر بنا ہوں ایسا مریض نہیں دیکھا جو اتنا منظم اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق عمل کرتا ہو۔ مریض اور ڈاکٹر کے درمیان کبھی ایسا رابطہ نہیں دیکھا، ان میں در حقیقت میرے لیے جو دیکھنے لائق چیز تھی وہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ہر بات کے مطیع تھے۔ جیسے کہ پہلے کہا تھا، ایک ایسا عظیم و شان رہبر جس کی کافی شہرت تھی، جس وقت ڈاکٹر کوئی بات کہتا تھا تو وہ برابر عمل کرتے۔
امام قومی مسائل سے متعلق کافی سنجیدہ رہتے تھے، اور اسی وجہ سے امام ہمیشہ حکومتی سطح پر سید علی خامنائی، ہاشمی رفسنجانی جیسے ذمہ دار افراد کو جو امام کے شاگرد تھے طلب کر لیا کرتے تھے۔ ساتھ ہی امام دن بھر کی خبروں کا خلاصہ سننے کے لیے رات کی آخری خبروں کو ضرور سنتے تھے۔ امام اپنے چھوٹے سے ریڈیو اور اخبارات کو خود سے کبھی دور نہیں رکھتے تھے تاکہ دنیا بھر کی خبروں اور حالات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ جس وقت امام اسپتال میں داخل تھے، اسی دوران سید احمد خمینی اپنے والد کے ساتھ ہی اسپتال میں رہے اور مستقل امام کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ جو لوگ احمد خمینی کو جانتے ہیں وہ ہمیشہ احمد خمینی کے اپنے والد سے محبت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، خاص کر اس وقت کے بعد سے جب سے ان کے بڑے بھائی مصطفیٰ خمینی نجف میں پاسی اور ساواک کے افراد کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ سید احمد خمینی اپنے والد کے دایاں ہاتھ تھے، دفتر کے منتظم اور امام کے ہمراز تھے، ساتھ ہی جب تک احمد خمینی زندہ رہے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ 1993 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ روح اللہ نے ایک دن بھی اپنی نماز قضا نہیں کی۔ اچھی خاصی عمر ہونے اور جسمانی طاقت کے جواب دے جانے کے باوجود بھی آپ کا اصرار یہی تھا کہ ویسے ہی نماز بجا لائیں جیسے عام حالت میں بجا لاتے تھے، جبکہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کا یہی اصرار تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، لیکن آپ کے اس اصرار کے سامنے مجبور ہو جاتے تھے کہ آپ کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنے دیں۔ ایسا لگتا تھا کہ 87 سال کا یہ کمزور انسان خدا کے حضور میں خضوع و خشوع کے بغیر حاضر نہیں ہو سکتا تھا اور بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، لہذا خدا کے حضور میں خجالت کی وجہ سے اپنے اوپر سختی کرتے تھے تاکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تسبیح خدا کرتے ہوئے سبحان ربی العظیم و بحمد۔ شام کے 3:30 بجے، اب امام کے انتقال میں کچھ ہی گھنٹے باقی تھے، سانس بڑی مشکل سے رک رک کر چل رہی تھی، مرض کی شدت چہرے سے صاف معلوم ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود امام کا بار بار یہی اصرار تھا کہ نماز مغرب و عشاء کو پڑھ لیں اور یہ آپ کی آخری نماز تھی۔
خط عجیب ہے کہ وہ حالت جس میں امام کو اسپتال میں داخل کیا گیا تھا، ایک نلی ان کے منہ سے حلق میں ڈالی گئی تھی کہ کوئی بات تک نہیں کر سکی، لیکن امام نے اس حالت میں بھی مستحبات نماز کو انجام دیا اور اسی حالت میں نماز شب بھی پڑھی۔ اگر آپ اس فلم پر غور کریں، امام انگلی کے اشارے سے اسپتال کے بستر پر مستحبی نماز کو اس طرح پڑھتے تھے کہ قبلہ کی طرف اشارہ کرتے، آبرو کے اشارے سے اور سر کے اشارے سے رکوع و سجود کرتے، لیکن نماز کو کبھی ترک نہیں کیا۔
میں نے ان کی انگلیوں کے اشارے سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے بتیاں بجھا دی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے بعد دوبارہ انہیں کبھی ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹروں نے ہوش ملانے کی بہت کوششیں کی، انہوں نے ساری ممکن کوششیں کر لی تاکہ ان کا دل دوبارہ دھڑکنے لگے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ امام نے کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، یہ ان کے آخری لمحات تھے۔
ہارٹ فیل کی وجہ سے انتقال نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ دراصل معدے کی بیماری میں مبتلا تھے۔ لامپل نام کا کینسر تھا اور ان کی موت اسی کی وجہ سے ہوئی، انتقال ہوا۔
آخر کار امام خمینی شب شنبے 28 شوال بمطابق 3 جون 1989 کو 87 سال 9 مہینے 10 دن کی عمر میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ صبح میں امام خمینی کے جنازے کو مصلی تہران میں منتقل کر دیا گیا، اور جیسے ہی خبر چاروں طرف پھیلی سڑکیں لوگوں سے بھر گئیں، اور 2 گھنٹے کے اندر ہی ندر مصلی تہران اور اس کے آس پاس 20 لاکھ سے زیادہ افراد جمع ہو گئے تاکہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں اور ان کو آخری بار خدا حافظ کہنے۔ اس امام کو جس کے جیسا انسان ایران اور اس کے اطراف کے علاقے نے اس صدی میں تو کم از کم نہیں دیکھا تھا۔ تشیع جنازے کے منتظمین نے آپ کے جنازے کو زمین سے 3 میٹر کی اونچائی پر شیشے سے بنی ایک جگہ پر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف سینکڑوں ہزار لوگ چوک در چوک مصلی کی طرف آئے چلے جا رہے تھے۔ امام خمینی کی پیدائش کو 100 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر چکا ہے۔ آج رہبر انقلابی اسلام کے عنوان سے امام کا نام پوری دنیا میں پہچانا جا چکا ہے۔ ایسا رہبر جس نے 20ویں صدی کے واحد اسلامی انقلاب کو سر انجام تک پہنچایا۔ امام یوں تو بہت سی صفات کے مالک تھے، لیکن آپ کی رہبری اور قیادت کی صفت زیادہ پہچان کا باعث بنی، اور آپ نے اسی کے ذریعے شہرت بھی پائی۔ علمی فقہی دنیا میں آپ جدت پسند فقیہ و مرجع کے طور پر مشہور ہوئے، وہ بھی اس طرح کے 1200 برس گزر جانے کے بعد بھی فقہا اور مراجع حکومت اسلامی تشکیل دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے ایسی صورتحال میں حکومت اسلامی کی بنیاد ڈالی۔ آپ نے بعض گزشتہ علماء کی طرح صرف شرعی رکن کو حاصل کرنے، کتابیں اور رسالے لکھنے اور امام کے ظہور کا انتظار کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے بڑھ کر اسلامی حکومت بھی تشکیل دی۔ یہ امام خمینی ہی تھے جنہوں نے گزشتہ علماء کے درمیان ہمیشہ مورد بحث و جدل قرار پانے والے ایک اہم نظریے کو عملی جامہ پہنایا۔ جی ہاں، وہ نظریہ جس کا عنوان ولایت فقیہ ہے، وہ نظریہ جس نے اسلامی فقہا اور علماء کو اعتبار بخشا اور ولایت امر کو ان کے حوالے کر دیا، وہ نظریہ جس نے ثابت کر دیا کہ ایسی سیاست جو اصول دین سے موافق نہ ہو اور ولایت فقیہ کے سائے میں پروان نہ چڑھے، باطل اور غیر قابل قبول ہے۔ ساتھ ہی آپ نے مذہب و سیاست کو الگ الگ ثابت کرنے والے نظریے کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا، اور یہ سب آپ نے اس زمانے میں کیا جب علماء اور فقہا حوزہ حی علمیہ میں اپنے حجروں میں بیٹھ جانا غنیمت سمجھتے تھے اور سیاسی امور میں دخالت کے بارے میں سوچتے تک نہیں تھے۔ آج ان علماء و فقہا کا فریضہ ہے اور ان پر واجب ہے کہ سیاسی میدان میں اتریں اور معاشرے کو سیاسی لحاظ سے آگے بڑھاتے ہوئے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کریں۔ اس میں تمام علماء کرام شامل ہیں، یہاں تک کہ وہ علماء بھی جو نظریہ ولایت فقیہ کے مخالف ہیں اور اس کے قائل نہیں ہیں۔ امام خمینی کے مریدوں اور ان کے چاہنے والوں کے مطابق امام نے اپنی امت کو ایک ایسے وقت میں نجات دی جب بقیہ دوسرے تمام افراد ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے۔ شیعوں کے 12ویں امام حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت کے 1200 سال بعد روح اللہ موسوی خمینی نامی ایک ایسی شخصیت سامنے آئی جس نے ولایت فقیہ کی بنیادوں پر ایک نئی اسلامی حکومت کی تشکیل دی، ایسی حکومت جس میں سب سے اوپر فقہا کا حکم چلتا تھا اور وہ حکومت کرتے تھے۔ یہی وہ اسلامی حکومت ہے جس کے لیے گزشتہ صدیوں تک مسلمانان عالم سعی و کوشش کرتے چلے آ رہے تھے، اسی لیے آپ کے بعد نئے ولی فقیہ کا انتخاب کیا گیا۔ امام خمینی کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ نے نظریہ ولایت فقیہ کو مسلمانوں کے لیے عملی طور پر پیش کر دیا، مسلمانوں کے لیے یہی آپ کی میراث تھی۔ ہر سال 3 جون کا دن امام خمینی کا یوم وفات ہے۔ مرور زمان کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت اور آپ کا عمل آنے والی نسلوں کے لیے مزید واضح ہو کر سامنے آئے گا۔ امام اپنی صدی کے سب سے روشن ستارے تھے اور ہمیشہ اسی طرح روشن باقی رہیں گے۔ جو آپ کے بارے میں کہا اور سنا گیا وہ اس کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے، جو بیان نہ ہو سکا آپ کی تاریخ کے تشنہ پہلو اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ تاریخ اظہار نظر کا ایک ذریعہ ہے اور کچھ نہیں۔
امیدوارم کہ انشاءاللہ تو عنایات خاصی ولی عصر ارواح العالم الفدا این کشتی متلاطم انسانیت به ساحل نجات برسد و مستضعفان جهان بر مستکبران ظالم پیروز شوند. امید است که حکومت بزرگ همگانی حضرت سلام الله علیه به زودی برقرار شود و چشم همه ما را و همه مسلمین جهان را به نور مبارکش روشن فرماید.
کہتے ہیں سب جا جن و بشر عرض و سما ہو دشت و جبل ہے مشکلیں لاکھوں مگر ہے مشکلوں کا تو ہی حل آنے لگی دیکھو صدا بھیا آلا پہلا بل بھیا آلا پہلا بل ہم دیکھیں گے
جب لوح قلم کے چہرے سے پردے سرکائے جائیں گے کچھ رات گئی کچھ باقی ہے پردوں میں سحر کچھ کہتی ہے دل پر جو یہ دستک ہوتی ہے غیبت میں کوئی ایک ہادی ہے جو حاضر و ناظر و قائم ہے وہ بدلتے موسم کو کیا ہو گیا نظم عالم کو چین آتا نہیں ہے آخر کو بے چینی نسل آدم کو دینے دے صدا اس قائم کو ہر الجھن وہ سلجھائیں گے یہ جعفر صادق نے ہے کہا یہ جعفر صادق نے ہے کہا وہ روز جمعہ ہے عاشورہ جب ان کی سواری آئے گی تعظیم کرے گی کرب و بلا کعبے سے عزا پھر گونجے گی وہ ایک علم لہرائیں گے وہ مسجد کوفہ میں آ کر مجلس کا سجائیں گے ممبر وہ پرسا لیں گے دنیا سے شبیر کا خود ذاکر بن کر زینب کے مصائب کر کے بیان ممبر پہ ہی خوش کھا جائیں گے آنکھوں میں امام زمانہ کی آنکھوں میں امام زمانہ کی رہتی ہے صدا ایک ست ہجری کہتے ہیں زیارت ناہیہ میں بھول نہیں سکتا ہوں کبھی ماں بہن زمین و زین جو تھا وہ ناشا بھول نہ پائیں گے
لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں ہم دیکھیں گے
پیغام امام زمانہ ہے، پیغام امام زمانہ ہے، گر جلد مجھے بلوانا ہے، تقوی کے مسلح پر جا کر پیغام امن پھیلانا ہے، جب علم کے دیپ جلاؤ گے ہم غیبت سے آ جائیں گے، تعجیل ہو اب ابن زہرا، تعجیل ہو اب ابن زہرا، ہے ورد ریحان و سرور کا، دنیا کو ضرورت آپ کی ہے، دیتی ہے صدائیں کرب و بلا، وہ روز کے جس کا وعدہ ہے،